أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کہ وہ کئی سال صاحب کے لیے تلاوت فرمائے گا. کشمیر صاحب کے والد گرامی, ان کا ایگزیکٹ نام میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی, دفتر حسین صاحب, ان کی روحی سر صاحب کے لیے اور آپ اپنے ہمارے تمام مرحومین کے سر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت. اس کے بعد آپ کو اس اکیڈمک ایئر کی آغاز میں اور ان چیلنجز کے حوالے سے جو آپ کے سامنے آئیں گے, شاید پہلا چیلنج یہ مائک ہی ہے کہ اس کا کیا ہوگا, اللہ خیر کو بہتر ہوگا. ارادہ تھا کہ ہم اس نئے اکیڈمک ایئر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کریں, اور ظاہر ہے کہ جو حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں اس وقت اور ان کا ممکنہ اثر جو بچوں کے اوپر پڑ سکتا ہے, اس کے حوالے سے شاید انسان جب بھی کوئی انالیسس کرنے اگر اس کی ضرورت, اس کو اگر اس کے بغیر آواز پہنچ سکتی ہو تو پھر نہیں پہنچ پائی گی. یہ صحیح ہے, ہاں کیا حل ہو سکتا ہے, صحیح. تو جن حالات میں ہم اور آپ نے اس میں اگر کوئی انالیسس کرنا چاہے اور اپنی ذمہ داری کو طے کرنا چاہے تو پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہمارے سامنے دو تین بڑی مشکلات ہیں, ان جنرل مشکلات کے علاوہ جو ہر سال ہوا کرتی ہیں. ہر سال جو ہمارے سامنے ہدف ہوتا ہے, ظاہر بچوں کی تربیت ہے, بچوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, ان کی اکیڈیمک بھی ہے, ان کی اسپریچول ڈیولپمنٹ, ان کے اندر مینرز کو کریٹ کرنا ہے, ان کی زندگی میں ایک آبجیکٹیو دینا ہے, تو وہ عمومی چیلنجز ہوتے ہیں جو ہر سال ہمارے سامنے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس سال ہم دو میجر چیلنجز اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے آغاز میں ہی دیکھ لیا کہ ہمارے سامنے پرابلمس رہیں, چار دن تک اسکول بند رہا. جو میری پولیٹیکل ایک انالیسس ہے اس کے تحت یہ رکے گا نہیں اور یہ کئی مہینے چلے گا, اور انفارچونیٹلی سال کے آخر تک جاتے جاتے اس کے اندر بہت سختی آئے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسٹربنس کئی دفعہ ہوگی ابھی ہمارے سامنے, اور شاید ہم اس سے زیادہ سخت حالات بھی دیکھیں گے ایک دو مہینے کے بعد. خدا نہ کرے, سب اللہ کرے کہ سب غلط نکلے, لیکن یہ کہ خدا نہ کرے, نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک دو مہینے کے بعد ہم بہت سخت حالات دیکھیں گے. ایک چیلنج ہمارے سامنے یہی ہوگا کہ آپ کا جو اکیڈیمک ایئر ہوگا وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہوگا, آپ کی پلاننگز آؤٹ ہو رہی ہوں گی. تو ابھی مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک مہینے کا لیسن پلان کیا ہوگا تو اس کے اندر چار دن کا ظاہر گیپ بہت بڑا گیپ بن جائے گا, آپ کو بار بار یہ سوچنا ہوگا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب بچے آپ کے پاس آئیں گے تو ہر دفعہ ان کے اندر لیک آف کنسنٹریشن آئے گی, ہر دفعہ ان کے اندر پیس کا لوز کر دینا آئے گا, ان کا اس کا جو اسٹیمنا بنتا ہے وہ اسٹیمنا لوز ہوتا ہوگا, हम और आप देखते हैं कि जब वो सैटरडे संडे दो वीकेंड के बाद आते हैं तो उनके अंदर स्टैमिना की कमी होती है और कुछ टाइम चाहिए होता है उनको रिचार्ज होने के लिए। तो अगर इस तरह से होता रहा तीन तीन चार चार दिन के बाद वापस आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो आपको अपने तौर पर कोई एक्सरसाइज सोचनी पड़ेगी ऐसी कि अगर वो चार दिन के बाद आते हैं इमीडिएटली आपने फर्स्ट 10 मिनट्स में 5 मिनट्स में क्या करवाना है कि उनको रिचार्ज करवा के आपका टाइम दोबारा से जाया ना हो। यानी ऐसा ना हो कि जब वो चार दिन के बाद आए तो आप एक दिन दोबारा जाया करें और उसके बाद आप उनको पॉइंट पे लाने की कोशिश करें और फिर एक दिन बीच में गैप पड़ जाए। तो आपको इस तरह से प्लान करना होगा कि बच्चे जैसे ही आए मूड के अंदर हों, और अगर नहीं है तो आप उनके साथ कोई एक्सरसाइज ऐसी रखिए कि फौरन वो अपने आप को अडॉप्ट करें और आपके साथ काम करने में तैयार हो जाएं। इसमें ये होगा कि जो टीचर्स हों वो सीनियर्स के साथ मशवरा करके इस तरह की कोई प्लानिंग कर लें कि जिसमें आप उसको डील कर सकें। अच्छा, इसको डील करने में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चे न सिर्फ एक स्टैमिना लूज करके आएंगे और अपना इंस्पिरेशन उनके अंदर लूज हो रही होगी, बल्कि कुछ खौफ और खतरे में भी आएंगे। ज़ाहिर वो चार दिन तक अपने घरों के अंदर ही सारी बातें सुन रहे होंगे कि इतने लोग मर गए हैं, मसलन गाड़ियाँ नहीं आई हैं, ये हुआ है वो हुआ है, तो बहरहाल एक खौफ और ख़तरा भी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं होगा। तो वो जो जब कुछ दिनों के बाद आए, जैसे अभी मंडे को आएंगे, तो एक काम जो आपको कुछ ना कुछ करना होगा उनके साथ, वही कि अगर आप एहसास करते हैं कि बच्चों के अंदर कोई खौफ और ख़तरा है तो उस खौफ और ख़तरे को आप कैसे ज़ाहिर करेंगे, उनके इस खौफ और ख़तरे के ऊपर किस तरीके से काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे साल में आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बनेगा कि आपको बार बार ये काम सोचना पड़ेगा कि बच्चे अगर इमोशनली हर्ट हुए हुए हैं। अच्छा, अब जाहिर है इनके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, खुदा ना करे, अल्लाह सबको महफूज करे, जिनके कुछ ना कुछ आयजा और अकारिब इस मुश्किल के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। जैसे कि अभी प्लेन क्रश हुआ, कुछ लोग उसके अंदर हर्ट हुए, फिर ये सिटी के अंदर डिस्टर्बेंस रही, उसके अंदर कुछ लोग फिर दोबारा से परेशान हुए। तो ये फिजा मजमूई तौर पर हाकिम रहेगी तकरीबन चंद महीने तक, मेरा अपने ख्याल है। अगर मैं बाद वक्त गलत चीज़ें प्रिडिक्ट करते वक्त बार बार ये कह रहा होता हूँ कि अल्लाह करे सब गलत निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नज़र इस तरह से आ रहा है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। वो भी उस सूरत में कि हम तूफान गुजार गए, और अगर हम तूफान न गुजार सके तो फिर 2-3 साल के लिए हम लोग फारिग हो गए। तो मेरा अपने ख्याल है कि हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए, हमें पता हो कि हम बच्चों के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो, बच्चों के इमोशंस जो हैं वो हील हो जाएं और वो अपनी जगह के ऊपर बरकरार रह जाएं। तीसरी जो मुश्किल आएगी और आ रही है वो फ्लड है और आसमानी आफतें हैं। जाहिर है कि ये जो फ्लड है ये अपने कॉन्सिक्वेंसेस देगा। बच्चों के अंदर एक जज्बा उभारने का अच्छा मौका है कि बच्चों को जो हमारी सोसाइटी इख्तलाफ में मुब्तला कर रही है कि बच्चे अलहदा हो रहे हैं, मसलन हर कोई अपनी अपनी सरगर्मी की तरफ मशगूल हुआ हुआ है, खुदगर्जी का दौर छा रहा है, ये फ्लड अच्छा टाइम है कि जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इंटीग्रिटी, उसको प्रमोट किया जाए किसी तरीके से, बच्चों में तआवुन का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, उसको किसी तरीके से लाया जाए। अब ये आपका और आपके सीनियर टीचर्स का काम होगा कि बच्चों को किस एक्टिविटी में रखा जाए, मिसाल पोस्टर्स हैं, थोड़ी बहुत कलेक्शंस हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे इस फीलिंग को अपने अंदर डेवलप करें कि उनको बहरहाल दूसरों के लिए कुछ करना है। और मैंने अर्ज़ किया वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उनके एक्सप्रेशन होने चाहिए बहरहाल, जिसमें ये एहसास हो उनको कि उनके कुछ दोस्त अहबाब जिनको वो नहीं जानते हैं वो बहरहाल मुसीबतों में मुब्तला हैं, और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसके साथ जो आगे आने वाला मसला है वो और बुनियादी होगा। मेरा अपने ख्याल है कि जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, मैं फिर कहता हूँ अल्लाह करे सब गलत निकले, मुझे कि इस फ्लड के बाद जो सीन होगा वो काफ़ी तकलीफदेह होना चाहिए। यानी इस वक्त हो इस तरह से रहा है कि अगर ये कैलकुलेशंस खुदा ना करे सही हो गई तो जो हमारी वीट कल्टीवेशन का एरिया है वो सारा का सारा मेजर उसका ड्रॉप हो गया है, और सिंध के अंदर तकरीबन इस फ्लड से पहले ही 30% गंदम कम हो गई थी। अच्छा, पंजाब के अंदर जो बड़ा एरिया था जिसे हम लोग वीट होना चाहिए था वहाँ पे वीट नहीं हो पाया है, फ्लड आया, फ्लड की वजह से सारी ज़मीनें बर्बाद हो जाती हैं, और फ्लड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसके साथ कचरा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जब ज़मीनों के ऊपर छा जाता है तो उस ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त बनाने के लिए उससे ज़्यादा डबल से ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता है, جب وہ پہلی صورتحال میں تھی. اور معمولا غریب کسان کے پاس مارجن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پچھلی فصل کے ضائع ہونے کا لاس بھی برداشت کرے اور اگلی زمین کی تیاری کا خرچہ بھی برداشت کرے, اور ایسے مقام حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہوتی. تو ہم لوگ اچھی جگہ پہ نہیں آئیں گے اگلے سال ویٹ کے معاملے میں. اچھا, اس کے ساتھ کچھ اور حادثات بھی ہو رہے ہیں. دو میجر ایونٹ ہیں, ایک تو ایک رشیا جو ویٹ پروڈیوسنگ بہت بڑا کنٹری ہے وہاں پر ڈراٹ آیا اور فائرز ہوئی ہیں, 600 کے قریب آگ لگی ہیں وہاں پر مختلف جگہوں پر. اس کے نتیجے میں ویٹ کی کلٹیویشن وہاں پہ بہت زیادہ ڈراپ ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ وہ ویٹ ایکسپورٹ نہیں کریں گے. ایک اور پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ویٹ کے اندر اسپیکولیشن بہت بڑھ رہی ہے, یعنی لوگوں نے گندم خرید لیا ہے اور خرید کے رکھ لیا ہے اور اس کی قیمت بڑھا بڑھا کر ایک دوسرے کو بیچے چلے جا رہے ہیں. تو جو اینڈ یوزر ہے اس کے پاس گندم بہت مہنگا پہنچے گا, اگلے سال یہ پرابلم سیویئر ہو جائے گی. مثلا ایسی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کی مشکل کو احساس کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس شوگر نہیں معلوم اس وقت کتنے روپے کلو ہے, اگلے سال کا ایکس فیکٹری ریٹ 80 روپے ہے. فیکٹری کے گیٹ کے اوپر جو ریٹ پاس ہو رہا ہے اس وقت وہ 80 روپے ہے. اس کا مطلب ہے ریٹیل میں تقریباً 100 روپے کے اوپر شوگر جائے گی. تو جب شوگر اور ویٹ کی پرائسز ہائی ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کولیپس کرنے کی طرف جائے گی, سوسائٹی میں انسیکیورٹی بڑھے گی. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیچر پرماننٹ فیچر رہے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اچھا, اس میں دو راستے ہیں ہمارے سامنے. ایک یہ راستہ ہوتا ہے کہ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں, ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو مصیبت میں پھنس گئے, اب تو ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا اور ہم مارے گئے اور یہ ہے وہ ہے. ظاہر ہے یہ ایک راستہ ہے, اس سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی, اس سے آپ کی مشکل بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ہمت پکڑیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا پلان کر سکتے ہیں. مثلا اگر اس قسم کی ایک پرابلم آتی ہے تو آپ بچوں کو کیا کہہ سکتے ہیں, آپ اپنے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہیں گے. یہ جو سارے چیلنجز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, اس کے پیچھے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ماہ رمضان بہت اچھا موقع ہے, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. درود بھیجو محمد والے نکلے. ہم دنیا کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں وہی کچھ ہے جو ظاہر میں ہو رہا ہے. مثلا انسیکیورٹی اس وجہ سے ہے کہ پولیس اچھا کام نہیں کر رہی اور فصلیں کم اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی کم ہے. مثال کے طور پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسیکیور انوائرمنٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا. ایک اور راستہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیا اس سے کوئی لنک بن رہا ہے. بہر مسلمان ہونے کے ناطے, اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے, ہم لوگ ایک ڈائریکٹ لنک دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں لنک ہے. اب ایک روایت آپ کی خدمت میں, کسی نے امام سے پوچھا کہ امام آپ کے فرزند کب تشریف لائیں گے؟ کہا کہ وہ اس وقت تشریف لائیں گے جب ایک تہائی آبادی جنگوں میں ماری جائے گی اور ایک اور ون تھرڈ آبادی آسمانی آفتوں کی نظر ہو جائے گی. پوری دنیا کی ون تھرڈ جنگوں میں ماری جائے گی, پوری دنیا کی ون تھرڈ آسمانی آفتوں کی نظر ہو جائے گی. تو جو سننے والا تھا اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت اچھا وقت نہیں ہوگا, اور ہمیں اس وقت میں ہونا, ہمارا اس وقت میں ہونا کوئی اچھائی کا سبب نہیں ہوگا. امام نے فرمایا کہ تم لوگ دعا کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں خدا اس ون تھرڈ میں رکھے جس کو نقصان نہیں ہوگا. اس روایت کو دیکھ کر ہمیں سامنے آتا ہے کہ ایک مومن اگر اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہے تو وہ ایک انسیکیور سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی حاصل کر سکتا ہے. ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں آسمانی آفتیں ہیں, جنگیں ہیں, مصیبتیں ہیں, اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. میرا اپنا خیال تھا کہ ہم لوگ اس قسم کی پاکستان کی سوسائٹی میں جو دنیا میں انسیکیور ہونے کے ناطے مشہور ہوئی بھی ہے, اگر ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں, جو کچھ ہم نے دین سے سیکھا ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سب اس سوسائٹی کے اندر خوف سے دوچار ہیں, آیا آپ کو بھی خوف سے دوچار ہونا چاہیے؟ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قریش کے لیے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ قریش جو تھے وہ عرب معاشرے میں رہ رہے تھے, عرب انسیکیور سوسائٹی تھی اور وہاں پر مثال کے طور پر غذائی قلت بہت زیادہ تھی, اس کے باوجود قریش کو کوئی مشکل نہیں تھی. قریش اپنی زندگی کے اندر مطمئن تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے, خدا نمتار فرماتا ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے خدا نمتار نے قریش کو سیکیورٹی بھی دی, اور اس حالت میں جب سب لوگ بھوک میں مبتلا تھے تو ان کو سیراب کر دیا. مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے ذریعے سے یہ سب حاصل کریں کہ جس وقت سوسائٹی انسیکیور ہو ہمیں سیکیورٹی ملے گی, اور جب سوسائٹی مشکل میں مبتلا ہوگی تو آپ کے اوپر وہ مشکل نہیں آنی چاہیے آپ کو اپنے ایمان کی وجہ سے. البتہ وہ مشکل نہیں آئے گی تو وہ کیسے نہیں آئے گی, اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا اس لیے آپ سیکیور ہوں گے, نہیں, آپ کے اندر ایمان اتنا ہوگا کہ آپ سیکیور ہوں گے. سب لوگ انسیکیورٹی فیل کر رہے ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے, اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر ایمان مضبوط ہوگا. سب لوگ ممکن ہے بھوک سے خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم مرنے والے ہیں, اور آپ مطمئن ہوں گے کہ خدا نہ کرے اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو جو خدا نے چاہا وہ ہوگا. بالکل اچھی مثال وہ زلزلہ تھی کہ جب زلزلہ آیا اور لوگ بالکل خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے تو کچھ لوگ بالکل مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے اگر زلزلہ آیا بھی اور ہم مر بھی گئے تو خدا نمتال کے حکم کے تحت موت آئی, اس میں پریشانی کیا بات ہے. تو مومن کے لیے اس طرح سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب یہ کہ میں خوف و ہراس نہ پھیلاؤں, جو میرا اصل کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اچھا موقع ہے ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حالات شدت میں آ جاتے ہیں تب لوگوں کے ہنر آشکار ہو جاتے ہیں, جو لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ آشکار ہو جاتی ہیں. تو اب آپ شدت میں مبتلا ہو گئے, اب آپ کے اندر جو ہنر ہے وہ آشکار ہونا چاہیے. اب بتائیں آپ کے پاس کیا ہے, یعنی اب ایمان ہے تو لائیے استعمال کیجیے, اب آپ کے اندر جذبہ ہے تو اس جذبے کے تحت لوگوں کے کام آئیے. تو جب حالات شدید ہو جائیں گے اس وقت لوگوں کے جو حالات ہنر ہیں, جو لوگوں کے اندر اسکلز ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے اچھا موقع ہے, اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان سے بہت نزدیک ہیں. آپ ماہ رمضان کو ایک موقع سمجھ کر اس ماہ رمضان میں اپنے لیے توانائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یعنی ہر انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان ذمہ داریوں کو انجام دینے میں وہ اپنے اندر کچھ کمزوریاں احساس کرتا ہے. مثلا فرض فرمائیے اگر میں آپ کی جگہ بیٹھ کر سوچوں, آپ کلاس ٹیچر ہیں, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 30 بچوں کی ذمہ داریاں, 25 بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, تو کیا گارنٹیڈ ہے کہ آپ ساری ذمہ داریوں کو انجام دے لیں گے؟ نہیں. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی حق تلفی ہو جائے آپ سے اور قیامت کے دن آپ کو اس کے اوپر جواب دینا پڑ جائے؟ ہو سکتا ہے. کیا اس میں خدا سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ میرے سامنے 30 بچے ہوں اور مجھے ان 30 بچوں کے سارے حق ادا کرنے ہیں, تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ میں ناتوان ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور اس موقع پر میں خدا تعالیٰ سے نصرت مانگوں گا کہ خدا تو نے جو ذمہ داری میرے اوپر رکھی ہے میں اس ذمہ داری کو انجام دینے سے قاصر ہوں, میں نہیں کر سکتا اس کام کو, اگر تو میری مدد فرمائے تو میں کر سکتا ہوں. تو ہم خاص حالات میں مبتلا ہیں, ہمارے اوپر دسیوں ذمہ داریاں آ سکتی ہیں, دسیوں طریقوں سے ہمیں چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. بہترین کام یہ کہ خدا سے التجا کر, خدا مشکل تیری طرف سے ہے اور مدد بھی تیری طرف سے ہے, اور تو قادر متعال ہے. جب تو مشکل بھیجتا ہے تو احساس اور تکلیف سے زیادہ ہمیں نہیں ڈالے گا, یعنی جو ہماری توانائی اس سے زیادہ مشکل ہمارے اوپر نہیں ڈالے گا, اور یہ مشکل آئی ہے اس کا مطلب ہے اس کی توانائی ہمارے اندر موجود ہے. اب تو نصرت فرما, اور جگہ جگہ خدا تعالیٰ سے نصرت مانگنے کو اپنی عادت بنا لے. یعنی میں ایسی سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ہر دفعہ کلاس میں جانے سے پہلے کم ایک دو سیکنڈ کے لیے ہی صحیح خدا سے کہیں خدا مدد کر دے یہ کلاس اچھی ہو جائے؟ میں یہ سوچتا ہوں ہم ان بچوں کی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتے, انجانے میں کتنے ہی بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہوگا. مثلا فرض فرمائیں 30 بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے ایک بچے کو زیادہ دیکھا دوسرے بچے کو کم دیکھا, اور قاضی کے معاملے میں ہمارے پاس روایات میں موجود ہیں کہ اگر قاضی کے سامنے دو آدمی کھڑے ہیں دونوں متہم ہیں ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے, تو قاضی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک کو زیادہ ہمدردی سے دیکھے اور دوسرے کو کم ہمدردی سے دیکھے, اس کو اجازت نہیں ہے. اگر یہ کرے گا تو اس کی قضاوت میں ایک نقص ہے, کہ اس نے کیوں ایک آدمی کو زیادہ ہمدردی سے دیکھا، یعنی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کو ذرا اونچے مقام پر بٹھائے اور دوسرے کو ذرا نیچے مقام پر بٹھائے، اس کو اجازت نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ فرض کیجیے میں کلاس کے اندر ہوں، 30 بچے میرے سامنے ہیں، اور کسی ایک بچے کو کسی بھی وجہ سے میں پسند کرنے کی وجہ سے زیادہ ہمدردی دیتا ہوں، ارے ظلم نہیں ہے اس بچے کے حق میں جس کو میں نے ہمدردی نہیں دی؟ کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ اس کا چہرہ مجھے زیادہ اچھا لگا، اس کی وجہ سے کہ مثلاً اس نے میری کلاس میں پرفارمنس زیادہ اچھی دکھائی ہے؟ کیا پتا کہ اس نے اپنی اسکلز کے حساب سے کم پرفارم کیا ہو، اور وہ جو دوسرا بچہ جس کی پرفارمنس آپ کو کم نظر آئی ہے اس نے اپنی اسکلز کے حساب سے بہت اچھا پرفارم کیا ہو، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا؟ ایسے ظلم کتنے سرزد ہوتے ہوں گے ہم سے. مولا کے سامنے دو بچوں کی رائٹنگز رکھی گئیں اور دونوں بچوں نے کہا کہ مولا آپ فیصلہ کریں کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، اور امیر المومنین نے دو تین دفعہ رائٹنگز کو دیکھا، صحیح ہے؟ اور مثلا کسی دیکھنے والے نے کہا کہ بھئی آپ جلدی جلدی نے بتائیں، آپ کہہ دیں کہ ایک کی اچھی ہے یا بری ہے، فرمایا نہیں آسان نہیں ہے. اچھا اب وہ کیا وہ ماسٹر پیسز ہوں گے رائٹنگ کے؟ میرا نہیں خیال کہ مثال کے طور پر وہ رائٹنگ کے ماسٹر پیسز ہوں گے جس میں امیر المومنین رائٹنگ کی تمام اسکلز کو چیک کر رہے ہوں گے، نہیں، میرے خیال میں بچوں کی آرڈنری رائٹنگز کی جیسی دو رائٹنگز ہوں گی، لیکن ان آرڈنریز میں ایک زیادہ اچھا ہو یہ کیسے طے ہوگا؟ اور امیر المومنین اس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی ظلم ہو جائے کہ کسی بچے کی حق تلفی ہو جائے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اور آپ ان بچوں کے معاملے میں حق تلفی نہیں کر رہے ہوں گے؟ اگر خدائی معیار پر سوچیں تو یقیناً کر رہے ہوں گے. اب اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہاں خدا تعالیٰ سے کہیں کہ خدایا تو غفور الرحیم ہے، پہلے ہمیں توانائی دے دے کہ ہم اپنے کام کو اچھی طرح کر لیں، دوسرے مرحلے میں ہمیں معاف کر دے کہ جو ہم نے کیا ہو وہ غلط ہوگا. مثلا میں آپ جیسے ٹیچرز کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں نے جتنے بھی عرصے پڑھایا ہے اگر ابھی ری اسسمنٹ کرتا ہوں اپنے ذہن کے اندر کہ جن بچوں کو میں نے مارکس دیے ہیں، آیا سب کے مارکس پہ مطمئن ہوں کہ سب کو صحیح دیے ہوں گے؟ قطعا نہیں. فضول ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے جتنے بچوں کو مارکس دیے ہیں سب کو صحیح دیے ہوں گے، بلکہ بعض کے بارے میں مجھے اس وقت تقریباً یقین ہے کہ میں خود وہ بات مارکس نہیں دیتا اگر میں ری ایسس کر رہا ہوتا. تو یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹیچنگ کی لائن میں یہ ایک اور بوجھ ہے ہمارے اوپر کہ مثال کے طور پر جو جسٹس ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ وہ جسٹس شاید ہم نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو میں مشورے کے طور پر عرض کروں گا کہ ہر کلاس سے پہلے ہم خدا تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں کہ خدایا اس میں ہماری مسرت کر دے، کیونکہ جو کام ہمیں انجام دینا ہے یہ کام آسان کام نہیں ہے. اچھا ایک اور پہلو بھی ہے اس میں مشکل ہونے کا، وہ یہ کہ جہاں مخلوق طاقتور ہو خدا مخلوق پہ چھوڑ دیتا ہے، جہاں مخلوق کمزور ہو وہاں حساب خود لیتا ہے. یہ عجیب پہلو ہے. اگر آپ کے مد مقابل یتیم ہے آپ خطرے میں ہیں، کیوں؟ اس یتیم کا حساب خدا لے گا. اگر آپ کے مد مقابل ایک مضبوط انسان ہے، طاقتور انسان ہے، آپ بہتر پوزیشن میں ہیں. کیوں؟ چونکہ خدا تعالیٰ اس کو خود چھوڑ دے گا کہ یہ اپنا حساب خود لے گا آپ سے. اب مشکل یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ بچے ہیں جن کے اندر حساب لینے کی کوئی طاقت نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ ان بچوں کا حساب پھر خدا خود ہم سے دے گا، کہ بالآخر یہ نہیں جانتے تھے اور ان کے والدین بھی نہیں جانتے کہ ہم نے اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. یعنی ہماری کلاسز میں کیمراز نہیں لگے ہوئے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ٹیچرز نے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا. کس کو پتا ہے؟ صرف ٹیچرز کو اور خدا. تو میرا خیال میں خطرناک جگہ یہ ہو گئی کہ آپ کا جو شاہد ہے وہی آپ کا حاکم ہے، جو آپ کے اوپر گواہ ہے وہی آپ کے اوپر حکومت کرنے والا ہے. اگر شاہد حاکم بن جائے معاملہ بہت سخت ہوتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عدالت لگی ہوتی ہے جس میں ایک قاضی ہوتا ہے، شاہد کوئی اور ہوتا ہے، جو گواہی ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے. تو وہ گواہی دیتا ہے، قاضی اپنے طور پہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر خود قاضی شاہد ہو گواہ ہو پھر بہت سخت فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. آپ کے اور ہمارے معاملے میں جو بچے ہیں ان کا کوئی گواہ نہیں ہے، ان کا گواہ خود خدا ہے. تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کام بہت سخت ہے اور اس میں توفیق کی واقعا ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے. ماہ رمضان اچھا موقع ہے کہ ہم توفیق طلب کریں خدا تعالیٰ سے کہ یہ بچے ہمارے پاس ہیں، ان کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی بہت اچھا یوں احساس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کے پاس اس اسکول کے اندر 600 سے زیادہ بچے ہیں، اگر یہ وہ دور ہو جس میں امام نے تشریف لانا ہو، شاید ان سارے 600 میں کوئی ایک ہو جو امام کے لشکر میں جائے، فیلنگ کیسی ہے؟ یعنی میں اس بات پر اپنے اندر ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہوں کہ ان سارے 600 بچوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو امام زمانہ کے ساتھ کھڑا ہو کبھی. یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ ان سارے 600 بچوں کی ہم خدمت کریں، شاید ان میں سے ایک نکلا ہے. کبھی کبھی میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو حزب اللہ کے اس وقت کے جنرل سیکرٹری ہیں سید حسن نصر اللہ، یہ حجتیہ میں جس مدرسے میں ہم تھے آئے تھے لیکچرز دینے کے لیے، اور بہت ینگ انرجیٹک، اور اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی بعد میں کیا کرنے والا ہے، صحیح ہے؟ اور ابھی میں فیل کرتا ہوں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ یہ اس وقت وہاں آئے تھے اور اس طرح سے تھا اور اس طرح سے تھا. صرف اس بات کو فیلنگ کریں کہ آپ کی کلاس میں پڑھا ہوا کوئی بچہ امام کے آوان انصار میں پڑھا ہو. اور واقعا عجیب ہے کہ مثلا ابھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ کبھی سم ٹریولنگ وغیرہ کے اوپر بالکل انایکسپیکٹڈ ایک جگہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ نزدیک آتا ہے بہت ریسپیکٹ فل، اور وہ آپ کو اور ایکسٹرارڈنری ریسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر آپ کو یاد نہیں ہوگا میں 12 سال پہلے آپ کی کلاس میں تھا اور یہ تھا وہ تھا. آدمی کہتا ہے خدا ہے تیری شان ہے جو تم نے عزت دلوائی ہے، پتہ نہیں اس کو تھپڑ مارا ہوگا تو کبھی یاد نہ آ جائے اس کو کہ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت بھی کی تھی. تو کبھی میں سوچتا ہوں کاش خدا ایسا ہو کہ اگر امام اسی نسل میں تشریف لانے ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے اسکول سے بڑھے ہوئے آپ کی تربیت میں رہے ہوئے کچھ بچے امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ کا مقام کہاں ہوگا؟ پھر آپ اچھا اس کے مقابلے میں اسکول میں سرو کرنا پھر کہاں پہنچے گی بات؟ آپ نے اندازہ نہیں لگا سکتا، آپ یہ سوچ نہیں سکتا کہ پھر یہ مقام کیا ہو جائے گا، پھر ساری کوئشن چینج ہو جائے گی. یعنی ابھی جو ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایک اسکول چلا رہے ہیں اور یا اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور اسکول سے ایک سیلری مل رہی ہے، اور یہ سیلری اگر نہیں ملے تو پھر پڑھانا یہاں ناممکن ہے، اور مثلا اگر اس اسکول میں یہ رسپیکٹ نہ ملے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اسکول میں میری پسند کے مطابق یہ کام نہیں ہوا تو میں نہیں پڑھا سکتا. لیکن اگر یہ پتا ہوتا کہ یہاں سے امام کیا بانو انصار نکل رہے ہیں، پھر کال چینج ہو جاتا، پھر آدمی کہتا اب یہاں کچھ بھی نہ ملے تو یہیں پہ رکنا ہے. یہ سب ہو جاتا، ہم لوگ کم علم ہیں، ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، ہم لوگ مستقبل نہیں جانتے، اس خاطر اپنے حساب سے سوچتے ہیں اور خدا اپنے حساب سے سوچتا ہے، خدا اپنے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہم کس نسل میں کھڑے ہیں، واقعا ہم لوگوں کو نہیں احساس ہم لوگ کس نسل میں ہیں. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میری فیلنگ یہ ہے کہ ہم لوگ غیر ارادی طور پر، جس میں ہماری کوئی ہنر کوئی کمال ہمارا نہیں تھا، ہم لوگ تاریخ اسلام کے گولڈن ایرا میں آ گئے ہیں. ابھی آپ قبول نہیں کریں گے اس کام کو، کم از کم 1000 سال کے بعد یہ دور آیا ہے، 1000 سال میں ایسا دور نہیں آیا تھا. اچھا آپ کا ذہن کیوں نہیں مانے گا؟ چونکہ آپ نے 1000 سال کو پڑھا نہیں ہوگا، آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہوگی کہ 1000 سال ہمارے اوپر کیسا گزرا تھا، اور اب جو دور آیا ہے 1000 سال میں بھی ایسا نہیں تھا. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پوری غیبت کبرا میں ایسا دور نہیں آیا تھا جو اس وقت ہے، ہم لوگ اس دور میں آ گئے. خوش قسمتی یا نہیں معلوم، خدا تعالیٰ نے امتحان لیا ہے ہم سے، ہم لوگ بہت اچھے دور میں آ گئے. آج تک غیبت کبرا نے اس دور کو ہم نہیں دیکھ پائے تھے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں پر اتنا اچھا دور نہیں آیا تھا. اب ممکن ہے آپ کہیں گے عراق محاصرے میں ہے، ایران کے اوپر امریکہ کی سختی ہے، اور پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والے شہید ہو رہے ہیں، یہ کون سی اچھائی ہے؟ اچھائی یہ ہے کہ آپ کا حق دنیا کے سامنے ثابت ہو رہا ہے. اچھائی یہ ہے کہ آپ کی بات دنیا کے سامنے حق کے عنوان سے سنی جا رہی ہے، یعنی حق ان لوگوں کے پاس ہے، پوری دنیا آپ کا احترام کر رہی ہے، یہ اچھائی ہے اس دور کے اندر. ورنہ 30 سال پہلے ہم لوگ کہاں تھے؟ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، 30 سال پہلے مثلا جب میں سوچتا ہوں کہ جب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا، تو میں اپنے طور پہ سوچتا تھا کہ آیا شیعہ کے پاس کچھ ہے دینے کو یا نہیں ہے. کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، دنیا میں ہمارا کوئی ریپوٹیشن نہیں تھا. میں نہیں کہہ رہا ہم دنیا کے ریپوٹیشن کے لیے مر رہے ہوں، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی فکر لوگوں تک پہنچے، نہ بادشاہت اور حکومت کے عنوان سے، نہ سیاست تدبیر کے عنوان سے، نہ جہاد کے عنوان سے، نہ اقتصادیات معیشت کے حوالے سے، کسی چیز میں ہمارا کوئی نام نہیں تھا. الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کا نام ہے کہ ہاں ان کے پاس حق ہے، اور مختلف جگہوں سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، مثلا لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو رہا ہے. تو بہت اچھا ٹائم ہے اس وقت، محنت کرنے کا ٹائم ہے. اور جو بچے آپ کے پاس ہیں ان کو آپ کہاں لے جا سکتے ہیں؟ ان اسکولز کے اندر اگر میں کہوں کہ ان کے اندر ماس مرڈر ہوتا ہے بچوں کا، عمومی قتل عام ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس موقع ہے، آپ قربان چڑھائیں ان کی صلاحیتوں کو، ان کو پہنچائیں وہاں تک جہاں تک آپ کا خدا چاہتا ہے کہ یہ پہنچے. آپ کے ذہن میں کتنا آئیڈیلز ہوں گے کہ آپ کے بچے کہاں پہنچیں، آپ کے پاس موقع ہے ان بچوں کو لے کے جائیے. اور بار بار یہ سوچیں کہ یہ ہمارے پاس چند اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، یہ درحقیقت امام کی مدد کرنے والے چند عوام انصار ہیں جن کی پرورش کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اس پہ یقین کیجئے، آپ کا پرسپشن چینج ہو جائے گا بچوں کے بارے میں. ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں 30 بچے ہیں غیروں کے جن کو میں نے پڑھانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کام سے جانا ہے. ایک دفعہ آپ ایسے سوچتے ہیں، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں 30 امام کی نصرت کرنے والے ہیں جن کے بچپن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. پرسپشن بالکل چینج ہو جائے گا آپ کا. آپ کا کام عبادت ہے، آپ یقین مانیں نہ مانیں، آپ انبیاء کا کام کر رہے ہیں، آپ انبیاء کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھ پائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ انبیاء کا کام کر رہے ہیں. جو بڑے بڑے مولوی نہیں کر سکیں گے وہ آپ کر رہے ہیں. مسجدوں میں آنے والے بچے، بڑے بوڑھے، یہ اپنی زندگیاں گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیاز، ان کے آئیڈیالوجیز، ان کے آئیڈیالزم سب بن چکے ہوتے ہیں، آپ بنا رہے ہوتے ہیں. اور استاد کی تاثیر عجیب و غریب ہے. یعنی ہمارے پاس تین چیزیں جن کا اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک وراثت ہے یعنی جس نسل سے وہ آ رہا ہوتا ہے، ایک غذا ہے جس رزق کو وہ کھا رہا ہوتا ہے، اور ایک استاد ہے جس سے وہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. ان تینوں کے اندر استاد کی تاثیر باقی دونوں سے زیادہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو بری نسل اور برے رزق کے باوجود بندے کو حق پہ پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھے موقع کے اوپر بہت اچھی جگہ لا کر اچھا کام دے دیا ہے. اب باقی یہ ہے کہ آپ نصرت طلب کریں خدا سے کہ خدا جو تو نے دیا ہے موقع، اس موقع کو ہم پورا کر سکیں اور اس کی ہمارے اندر طاقت بنے. اگر مثال کے طور پر آپ کو کہیں موقع ملے ماہ رمضان کے اندر، آپ کی معنویت امپروو ہو رہی ہو، آپ کے دل کے اندر رقت طاری ہو رہی ہو، اور آپ خدا متعال کو اپنے نزدیک احساس کر رہے ہوں دل کے اندر، اس موقع پر خدا سے دعا کریں گے خدا جو ذمہ داریاں تو انہیں دی ہیں انہیں پورا کرنے کی طاقت بھی دے دے، ان کی صلاحیت دے دے. اپنی ناتوانی کو خدا کے سامنے پہنچائیں، خدا ناتوان ہم نہیں کر سکتے. جتنا زیادہ آپ خدا کے سامنے اظہار کریں گے خدا ہم نہیں کر سکتے تو کروا دے، اتنی طاقت آپ کو زیادہ ملے گی. خدا متعال کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اظہار کریں گے ہم ناتوان، یہ خدا کو پسند ہے. تو اس اظہار کے بعد خدا متعال دیتا ہے. ماہ شعبان میں چند دن باقی ہیں، البتہ میرے جیسے آدمی کے لیے آسان ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھ لے، لیکن آپ کے جیسے لوگ جس نے صبح سے شام تک ظاہر محنت کرنی ہوتی ہے، اسکول آنا ہے، اس کے لیے تھوڑا سخت ہوگا. لیکن پیر، منگل اور بدھ جو 27, 28, 29 ماہ شعبان بنیں گے، شاید ماہ رمضان کے پہلے کے 3 دن، یہ روزہ رکھنا انتہائی مستحب بنے گا. اور میں سوچتا ہوں کہ خدا کرے کہ آپ روزہ رکھ لیں تاکہ آپ کی معنویت بچوں کے اوپر اثر انداز ہو جائے، آپ کی معنویت بڑھے گی، اس کے بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ کہ آپ کی انڈائریکٹ معنویت سے بچوں کو جو اثر پڑے گا وہ اس وقت شاید زیادہ ہدف میں آتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر کام سخت ہے، بولنا آپ کو بہت زیادہ ہے، اور اس میں گرمیوں کا موسم بھی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے، تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے. مثلا ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، یہ تھکتے نہیں ہیں. پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں پیاس لگتی ہے، ان کی پیاس کہیں اور سے پوری ہو رہی ہوتی ہے. یہ لوگ اتنا روتے ہیں، اتنا زیادہ روتے ہیں، ان کا دل ہمیشہ غم میں رہتا، ان کو کبھی خوشی نہیں ملتی. تو کیا انہوں نے زندگی میں طے کیا رونا ہی رونا ہے، صرف خوشی کبھی نہیں ہے ان کے دل میں. تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، کسی خاص موقع پر ان کی وہ ساری ضرورتیں کہیں اور سے پوری ہوتی ہیں جو انہوں نے خدا کے نام پہ قربان کی ہوتی ہیں. مثلا انہوں نے پیاس خدا کے نام پہ قربان کی ہوتی ہے، ان کی پیاس کہیں اور سے پوری ہو رہی ہوتی ہے. انہوں نے بھوک خدا نے تعالیٰ کے نام پہ قربان کی ہے، ان کی بھوک کہیں اور سے پوری ہوگی. یہ خدا کے نام پہ روئے تھے، ان کو خوشی کہیں اور سے ملے گی. چینلز ڈفرینٹ ہیں، ہماری پیاس پانی سے بجھتی ہے، ہماری بھوک کھانے سے بجھتی ہے، اور ہم ہنس کر خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی اور طور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ مت سوچے گا کہ یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں، نہیں یہ محروم نہیں رہتے، ہم سے زیادہ فلفلڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، ہم محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیاس پانی سے پوری ہو رہی ہے اور ان کی پیاس کہیں اور سے پوری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں، آپ اس کو شاید مذاق سمجھیں، ان میں سے بعض لوگ اپنے خواب کی حالت میں جو حقیقت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں جو جاگتے میں کھاتے. تو آپ مت سوچیے گا کہ لوگ بھوکے رہتے ہیں، مت سوچیے گا لوگ پیاسے رہتے ہیں. یہ لوگ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک تو ان کا خواب بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اسٹرانگ ان کا خواب ہوتا ہے، اور اس خواب کے عالم میں اس سے کہیں زیادہ لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں جو یہ جاگتے میں مادیات سے اٹھاتے ہیں. تو چونکہ اس جگہ پہ لذت ان کو اس سے کہیں زیادہ مل رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس دنیاوی لذت کو چھوڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. تو اگر ان سے کہا جائے کہ آپ یہ پانی پی لیجئے اور روزہ تو کھول لیجئے، نہیں کھولے گا. کیوں؟ اس کو پتا کہ میں روزہ کھول لیا تو جو پیچھے سے مجھے لذت ملنی تھی جو اس پانی سے زیادہ ہے وہ نہیں آئے گی، اور زیادہ لذت کے ہی نشے میں سے ہی وہ نہیں کھولے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ کہ ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو پیاس بھی اٹھانی پڑتی ہے اور پیچھے سے بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں یار ہم مارے گئے کہ بھائی پانی بھی نہیں مل رہا ہے اور پیچھے سے خواب میں بھی کچھ نصیب نہیں ہو رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ سخت دور تھوڑا سا گزارنا پڑے گا، یہ سخت دور گزارنا پڑے گا. اگر بہجت نے ایک جملہ بہت خوبصورت لکھا تھا اور وہ میں آپ کی خدمت میں شاید کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اگر یہ راستہ معنویت کا راستہ، روحانیت کا راستہ سخت ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا یہ راستہ تجویز نہ کرتا. خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے، اگر یہ راستہ آخر تک سخت ہوتا تو وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس سخت راستے پہ کیوں بھیج رہا ہے، آسان راستے پہ بھیجتا. ابھی آپ سوچیں کہ مثلا میں صبح کو اٹھوں، فجر کی نماز پڑھوں، نیند قربان کروں کہ میرے لیے سخت ہے اور سوتا رہوں تو آسان ہے، اور ماں سے زیادہ مہربان خدا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، نہیں اٹھو نماز پڑھو. تو بھائی اگر تو ماں سے زیادہ مہربان ہے تو سخت راستہ کیوں ریکمینڈ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سختی شروع میں ہے، بعد میں نہیں ہے، بعد میں اس میں بہت مزہ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اس بعد پہ نہیں پہنچے ہیں، ہم شروع میں ہیں، اس خاطر ہم دیکھتے ہیں اس میں سختی کے سوا کچھ نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کریں گے اس بات پہ پہنچ جائیں گے. اچھا، اس بات میں پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ خلوص چاہیے، خلوص چاہیے. آپ ماہ مبارک رمضان کے قریب ہیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان تین دن کا روزہ رکھ لیجئے ماہ مبارک رمضان میں. دو پوائنٹس بس اور کنوے کروں آپ کی خدمت میں اور وقت ختم ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہ مناجات شعبانیہ بہت اچھی ایک دعا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہوگا مختلف افراد نے. مناجات شعبانیہ کو جو جس زبان میں آپ کو اچھا سمجھ میں آئے اس میں پڑھیے گا، صرف عربی میں نہیں پڑھیے گا، ورنہ ممکن ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس کا. آپ اس زبان میں پڑھیں جس میں آپ کو سمجھ میں آئے، اور اس کو خوب اچھی طرح غور سے پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں جیسے آپ خدا نے متعال سے وہی جملات کہہ رہے ہیں. تب ممکن ہے کہ میں اور آپ چند منٹس کے لیے اس جگہ پہنچ جائیں جہاں مناجات شعبانیہ پہنچانا چاہتے ہیں. آپ 20 منٹ دعا پڑھیں، شاید 2 منٹ کے لیے ایک خاص ٹائم آئے گا آپ کے اوپر جس میں آپ کا دل، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، پگھل جائے گا، اور اس حالت میں جس کو عربی اور فارسی میں ہم رقت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اس رقت کے عالم میں وہ آپ کی اچیومنٹ ہوگی، یہ آپ نے ایکچولی اچیو کیا ہوگا. تو وہ 20 منٹ سارا کا سارا مقدمہ تھا اس 2 منٹ کے لیے کہ جس میں آپ خدا کے انتہائی نزدیک آئے ہوئے ہوتے ہیں. آخری بات, ماہ مبارک رمضان میں جہاں آپ بہت سارے اعمال کو انجام دیں گے, ایک کام کے اوپر بہت اصرار کر لیجئے, کسی ایک برائی کو ختم کر لیں اور کسی ایک اچھائی کو اپنے اوپر بڑھا لیں. آپ اور میں جانتے ہیں ہماری برائیاں کیا ہیں, آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری اچھائیاں کیا ہیں, اگرچہ دوسرے لوگ نہیں جانتے. ایک برائی ختم کرنے, ایک اچھائی بڑھا لیں. خدا ممتاز سے ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے برائی کا انتخاب کریں, اپنے اندر موجود کسی ایک برائی جس سے آپ کو لڑنا ہے, اپنے اندر کسی ایک اچھائی جو آپ کے اندر نہیں ہے اس وقت آپ ایجاد کرنا چاہتے ہیں اس کو طے کرنے. پورے رمضان میں, ماہ رمضان میں خدا ممتاز سے التجا کریں گے, خدایا یہ ایک اچھائی دے دے اور یہ ایک برائی نکال دے. اگر فرض فرمائے آپ کی موت تک عمر, اللہ نہیں معلوم کیا کریں, لمبی ہو یا کم ہو, مجھے سمجھ نہیں آیا زندگی کے کم اور زیادہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا, سوائے یہ کہ جو انسان کی اچیومنٹس ہوں وہ زیادہ ہوں. تو جتنی بھی عمر ہو, اگر ہر ماہ مبارک رمضان میں ایک خوبی بڑھ جائے ایک برائی کم ہو جائے, کتنی امپروومنٹ ہو جائے گی. مرتے تک اگر چند سال بھی زندہ رہے کیا کچھ حاصل کر لے گا, اگر ہر ماہ مبارک رمضان پر ایک برائی کم کر لے اور ایک اچھائی اپنے اندر اضافہ کر لے. آپ اور میں اپنی اچھائیوں برائیوں کو جانتے ہیں, اس کام کو سیریسلی سوچ لیجئے, ایک برائی کا انتخاب کریں. آپ جانتے ہیں آپ کے اندر ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں, اور ایک اچھائی کا انتخاب کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ کے اندر ہوں. وہ اچھائیاں مختلف ہو سکتی ہیں, ان کے لیے کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں مثال کے طور پر نماز عشاء پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ پاتا, تو خدا ممتاز سے اس ماہ مبارک رمضان میں التجا کروں کہ خدا نماز عشاء پڑھنے کی توفیق دے دے مجھے. پھر اس کے اوپر محنت کرے, مثلا اگر وقت پہ نہیں پڑھ پاتا تو بعد میں پڑھ لے, اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا 3 رکعت پڑھ لے, کچھ کرے تاکہ خدا ممتاز سے مانگنے میں شدت آ جائے. مانگنے میں شدت آنی چاہیے, مانگنے میں آپ اسی وقت سیریس ہوں گے جب آپ شدت کے ساتھ مانگیں گے اور اس کے اوپر کوشش کریں گے. مثلاً آپ نے خدا ممتاز سے مانگا, خدا مجھے سچوں کی زبان دے دے, صادقین, قرآن کریم میں صادقین کے لیے بہت زیادہ ریوارڈس ہیں. تو آپ نے کہا خدا مجھے صادق بنا دے, صادق بنانے کا مطلب یہ میری زبان کے اوپر جھوٹ نہ آئے. تو اب آپ کچھ محنت بھی کریں, اگر زبان سے جھوٹ نکلا تو پنشمنٹ رکھیں اپنے لیے کہ مثلاً میں اس عبادت کو انجام دوں اگر میری زبان سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ جھوٹ نکلا. تو ایک برائی کا انتخاب کر لیں کہ جس کو آپ نے لڑنا ہے, اور ایک اچھائی کا انتخاب کر لیں جو آپ نے اپنے اندر ایجاد کرنی ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان فروٹفل ہو جائے گا, اور جو کام آپ کریں گے وہ سوسائٹی میں ریفلیکٹ ہوگا. خدا ممتاز آپ کے کام کو ضائع نہیں ہونے دے گا, خدا ممتاز کے کام کے اندر وعدہ ہے کہ آپ کے کام کا اثر دکھائے گا سوسائٹی کے اوپر. تو مطمئن ہو کر کام کریں, آپ کا کام ضائع نہیں ہوگا. ایک کنویں میں بیٹھ کر بھی خدا کے نام پر اچھائی کریں گے اس کا اثر بھی ہوگا. ابھی تو بہت بڑا ایک ارینا آپ کے سامنے ہے, بہت بڑی جگہ آپ کے سامنے ہے, تو مطمئن رہیے آپ بے اثر نہیں رہیں گے, آپ کی کوئی قربانی بے اثر نہیں جائے گی. سب کا سب وجود مقدس امام زمانہ کے سامنے ہے, سب کا سب ان کے حضور میں, سب کو دیکھ رہے ہیں, سب کو جانتے ہیں, کسی چیز سے غافل نہیں ہے, کسی چیز میں نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے, عدل محض ہے, رحمت الہیہ ہے, اور سب کا سب آپ پر برس سکتا ہے ان کا عدل, ان کی رحمت, ان کی الفت, ان کی محبت, اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیں کہ امام ہم آپ کی الطاف کے اہل ہیں. اور البتہ اہل سے زیادہ فضل و کرم چاہتے ہیں, کہ ہم اہل نہ بھی ہوں تو وہ فضل و کرم کرنا ہے. بہانے تلاش کریں, آپ کے پاس 30 بچے ہیں, آپ اس بہانے سے مانگیں کہ مولا ہم میں اچھائی نہیں ہے ان بچوں کو دینے کے لیے, ہمیں کچھ دے, ہم میں کچھ نہیں, ان بچوں کے واسطے سے مانگیں. آپ اس سال کا جو ایڈیشن ہے آپ کے پاس 8 یتیم بچے آنے والے ہیں, مختلف کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. میں جب ان بچوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں اپنے لیے کیا فیل کر رہا ہوتا ہوں, یعنی مطمئن ہوتا ہوں خدا ممتاز کے مقابلے میں, خوش ہوتا ہوں کہ اس عمل کو خدا یقیناً پسند کرتا ہے. کہ میں کہہ نہیں سکتا آپ کے سامنے کہ یتیم بچے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا کہ خدا ممتاز چند یتیم بچوں کی سعادت ہمیں دے دے, اور خدا ممتاز نے دے دی. تو میں سمجھتا ہوں وہ کلاس ٹیچرس کے جو ان یتیم بچوں کو سنبھالیں, یعنی اگر آپ احساس کر پائیں آپ کے پاس کتنی بڑی دولت آئی ہے, آپ کے پاس ایک روایت موجود ہے کہ جس میں کہا کہ اگر ایک یتیم بچے کے سر پہ آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں صرف, تو آپ جتنا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں شفقت کا اظہار کر رہے ہیں. خدا مثلا تشبیہاً کہا گیا کہ ہر بال کے بدلے میں ثواب دے رہا ہوگا. ایسا اگر ایک یتیم بچہ ہر روز آپ کے سامنے آ رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پھر آپ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ خدا تعالیٰ نے موقع بہت دے دیے, خدا تعالیٰ نے آخرت کو بنانے کے بہت موقع دے دیے مجھے اور آپ کو. اب یہ ہے کہ سب گیم آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت بھی بنائیے, امام کی نصرت فرمائیے تاکہ اس معاشرے کے اندر پازیٹیو چینج آئے, اور اس پازیٹیو چینج کے ساتھ جب امام کا ظہور ہو انشاءاللہ تو میں اور آپ اپنے امام کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوں اور ان سے کہہ سکیں کہ مولا آپ کی غیبت میں ہم غافل نہیں تھے, ہم نے اپنی توان بھر کوشش کی ہے اور اس توان بھر کوشش کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. انشاءاللہ خدا آپ کو اس نئے سیشن میں اور ان ذمہ داریوں جو آپ کے سامنے سب میں کامیابی نہ سب ان شاء اللہ. درود بھیجے محمد وال محمد. لکھا ہے کہ وہ جو ہم نے کہا کہ ہم گولڈن ایرا میں ہیں, شیعہ کا حق ثابت ہو رہا ہے, اس کی کیا مثال ہے؟ میں نے خدمت میں عرض کیا 30 سال پہلے ہم لوگ گمنام تھے. 30 سال پہلے مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہتا, دنیا میں کوئی کہتا کربلا, لوگ نہیں جانتے کربلا کیا ہے. آج حتی امریکہ کے اندر آپ جا کر کہیں کہ امام حسین, تو جس نے سی این این اور بی بی سی بھی دیکھا ہے وہ بھی جانتا ہے امام حسین کون. 30 سال پہلے ہم کہتے تھے ہمارے پاس اہل بیت کے نام پر ظلم سے لڑنے کی طاقت ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج پوری دنیا کے عرب غیر اہل بیت کے ماننے والے سب مانتے ہیں کہ اگر ظلم سے لڑنے کی کسی میں طاقت ہے تو اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے, شیعہ کے پاس ہے. انہوں نے 50 سال اسرائیل کے خلاف مقابلہ کیا, ایک انچ زمین نہیں لے سکے واپس, مسلسل دینا پڑا ان کو. ایک دفعہ اہل بیت کے ماننے والے میدان کے اندر آئے, کافروں کو سمجھ میں آیا اب کہ اسلام کی طاقت کون سی طاقت تھی. اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے باوجود شیعہ کو کسی ایک میدان میں شکست نہیں دے سکے, ایک انچ زمین نہیں چھین سکے, کسی ایک ملک کے اندر ان کو وہ طاقت حاصل نہیں ہو پائی جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو مل جائے گا. انہوں نے ایران کو بنایا تھا اپنے لیے پیسفل آئی لینڈ. کینیڈی نے جب وزٹ کیا ایران کو انقلاب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے پیسفل آئی لینڈ ہے. 6 مہینے کے اندر حکومت تبدیل ہو گئی, اور جب حکومت تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں, معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. 30 سال سے اس کے خلاف بغاوتیں کر رہے ہیں, آج تک کامیاب نہیں ہو سکے. یہ شیعہ کی طاقت ہے, حزب اللہ کے ذریعے سے, ایران کے ذریعے سے, آپ کے اسکالرس کے ذریعے سے. پہلے اگر کوئی مشکل کھڑی ہوتی تھی تو جامع اظہر ایجپٹ کے لوگ اس کا جواب دینے کے لیے جاتے تھے, سوائے بے عزتی کے ہمارے لیے کچھ نہیں لاتے تھے. اب الحمدللہ دنیا کے اندر کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے, اہل بیت کے ماننے والے علماء پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں, ہمارے پاس حل ہے, آؤ ہم تمہیں حل دیتے ہیں. الحمدللہ ہر میدان کے اندر کامیاب ہو کے سامنے آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ حتی فلسفی اور ایسے سائنسز کے اندر جن کا براہ راست تعلق نہیں ہے ہم سے, اس میں بھی کس طرح کامیابیاں ہوں گی. اور خدا کا دین عجیب ہے, اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرنے آ جائے. اس وقت جو اولمپیاڈس ہیلڈ ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر, مثلا میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور فزکس کے 3 سائنسز کے اولمپیاڈ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر, اس میں ٹاپ پوزیشن اس وقت ایرانیوں کی ہیں, ٹاپ پوزیشن. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ مثلا فزکس کی ڈیولپمنٹ سوئٹزرلینڈ میں زیادہ ہونی چاہیے, ایران میں زیادہ ہونی چاہیے. فزکس کی ڈیولپمنٹ مثلا فرانس جرمنی میں زیادہ ہونی چاہیے, ایران میں ہونی چاہیے, لیکن ان کے اسٹوڈینٹس دنیا بھر کے اسٹوڈینٹس کے اندر ٹاپ پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں, حتیٰ ان کی بچیاں لے رہی ہوتی ہیں. جو مثلا اتنا یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, وہ ہماری بچوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو یہ الحمد للہ یہ سب کچھ دین کے ذریعے سے ہوا ہے, اور یہ سب کا سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو کریں. مثلا اگر واقعی طاقت ہے تو حزب اللہ پہ حملہ کریں, انہوں نے کیا حملہ ناکام ہو گئے. اگر واقعی امریکہ میں طاقت ہے تو ایران کو نابود کریں اگر اس کی نابودی کا خواب دیکھ رہا ہے. یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طاقت کو ثابت کر رہا ہے. اگر امریکہ میں طاقت تھی تو 7 سال سے عراق کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب تک کنٹرول کیوں نہیں کر سکا؟ الٹا ہو گیا, انہوں نے صدام حسین کو ہٹایا, وہاں پہ شیعہ حکومت بن گئی. جو نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا. انہوں نے 10 سال 1990 سے لے کر 2000 تک صدام حسین کو موقع دیا کہ جتنے شیعوں کو قتل کر سکتا ہے قتل کرے, لاکھوں بندے مار دیے اس نے. اس کے بعد 2003 میں انہوں نے صدام کو ہٹایا تو اس امید میں تھے کہ اب شیعہ اتنے کمزور ہو گئے ہوں گے کہ اب کچھ نہیں بچا ہوگا. اتنے اختلافات انہوں نے ایجاد کیے شیعہ کے اندر, الحمدللہ اب پھر شیعہ حاکم ہے. یہ طاقت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی. لکھا ہے کہ کیا پاکستان میں بھی یہ گولڈن ایرا ہے؟ جو جد و جہد کرے گا وہ حاصل کرے گا. وہ ان لیس للانسان الا ما سعى, انسان جتنی کوشش کرے گا اس کو حاصل کرے گا. اگر آپ کی اور میری کوشش بس اتنی تھی کہ ایک اسکول بنائیں, 650 بچوں کا اسکول بن جائے گا, آپ اتنی کوشش پر کام ختم نہ کریں. آپ اپنی کوشش کو رکھیں کہ ہم نے پورے پاکستان کے بچوں کو امام کے لشکر میں پہنچانا ہے. آپ کوشش کریں. آپ کیوں چھوٹی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنی کوشش کو بڑے سطح کے اوپر رکھیں. اگر آپ نے چھوٹا ہدف لیا خدا کی خدمت کے لیے, خدا آپ کو چھوٹی توفیق دے گا. آپ بڑا ہدف لیں, آپ یہ سوچیں کہ میں 650 بچوں کے لیے کام نہیں کروں, میں پوری دنیا کے بچوں کو انشاءاللہ ایک وقت لائے حق کی خاطر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاؤں, تو پھر خدا تعالیٰ آپ کو اس کے حساب سے توفیق دے گا. تو یہ گولڈن ایرا یہاں پر بھی آنا ہے, لیکن آپ محنت کریں گے, میں اور آپ محنت کریں گے تو آئے گا. ہم نے اب جد و جہد شروع کی ہے, ہم بہت لیٹ کمر, ہم لوگوں نے بہت وقت ضائع کیا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں, دنیا اسلام کے مختلف ملکوں کو دیکھنے کے بعد, ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد, ان کے جوانوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد, جتنا آپ کے ملک کے اندر پوٹینشیل ہے اسلام کے لیے, شاید ہی کسی ملک کے اندر. اگر یہ پوٹینشیل یہاں نہ ہوتا تو دنیا کے سارے اسلام کے نام پر بننے والی غلط تنظیمیں یہاں سے لوگ نہ لے کے جاتے ہیں. القاعدہ میں سارے پاکستانی بھرے پڑے, طالبان کے اندر سارے پاکستانی بھرے پڑے. دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کے نام پر کوئی بھی کام ہو رہا ہو, وہاں پہ آپ دیکھیں ایک نہ ایک پاکستانی ضرور اس کے اندر. کیوں ایسا ہے؟ ایک آپ غلط امیج لے سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی احمق ہوتے ہیں اور یہ ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. نہیں, ایک اور مشکل بھی ہے, یہ پاکستانی دین کے نام پر جان دینے کو تیار ہے, غلط ہاتھ میں کھیل دیا جاتا ہے, اس کو غلط لوگ استعمال کر لیتے ہیں. کیوں غلط لوگ استعمال کرتے ہیں؟ چونکہ میرے اور آپ کے جیسے صحیح لوگوں نے اس کو راستہ نہیں دکھایا, ہم لوگ ذمہ دار ہیں. اگر ان جوانوں کو ہم نے صحیح راستہ دکھایا ہوتا تو یہ کیوں ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے پیچھے جاتے؟ ان کو ہم نے صحیح راستہ نہیں دکھایا, وہ ان کے ہاتھوں کھیل لیے گئے, انہوں نے بیوقوف بنا دیا. سی آئی اے آئی ایس آئی ان کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے. آپ ہمیں صحیح راستہ دکھا دیں, ان کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ بےچارے جان دینا چاہتے ہیں. مثلا یہ لوگ جو پہاڑوں میں جا کر زندگی گزار رہے ہیں, مثلا دنیا کی بہترین لگژریز کو چھوڑ کر گئے, وہاں کے اوپر مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, اے دیوانے ہیں یہ لوگ, یہ پاگل تو نہیں ہے یہ لوگ. ان میں بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, بعد میں پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, تو یہ پاگل ہے کہ یہ پہاڑوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں, پاگل نہیں ہے, یہ دین کے نام پہ قربانی دے رہے ہیں. دھوکہ ہوا ان کے ساتھ, ان کو دھوکہ دیا گیا. اتنا پوٹینشیل آپ کے ملک کے اندر ہے, اتنا پوٹینشیل اس ملک کے اندر ہے. یعنی یہ ملک بہت زرخیز زمین ہے, واقعی بہت زرخیز زمین ہے. صرف یہ کہ کام نہیں ہوا ہے یہاں پر. اور ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو کامیابیاں دیکھتے ہیں. مثلا خود ہی آپ کا اسکول, کیا کامیابی نہیں ہے کہ آپ 3 سال کے اندر 70 بچوں سے 650 بچوں کے اوپر پہنچ گئے, لوگوں کا اعتماد کم نہیں ہو رہا آپ کے اوپر, اعتماد بڑھ رہا. تو کون سا آپ نے سرخ آپ کے پر لگایا یہاں پر؟ جتنی ہم نے محنت کی شاید اس کا کئی گنا زیادہ ہمیں رزلٹ ملا, کہ جو پبلک آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے, لوگ آپ کے اوپر اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, کسی کو اتنا خوف نہیں ہے کہ وہ کہاں بھیج رہے ہیں. اچھا, آیا واقعی اتنی ہم نے محنت کی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں خطر نہیں کی ہے, البتہ آپ لوگوں نے یقیناً کی ہوگی, لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں نے اتنی محنت کی جتنا لوگ ہمارے پر اعتماد کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علاقہ اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں, محروم ہیں. ان کو دین کے نام پر آپ دیں, یہ جان بھی دیتے ہیں دین کے نام پر. تو پاکستان بھی اچھی جگہ ہے, لیکن لوگ کم ہیں, محنت کرنے والے لوگ کم ہیں. آپ اور میں محنت کریں گے, یہاں پہ رزلٹ بہت زیادہ ہے, بہت اچھا رزلٹ ہے یہاں پر. یہاں کے لوگ اچھے ہیں, توقعات کم ہیں یہاں پہ لوگوں کی, اور دین کے نام پہ قربانی دینا چاہتے ہیں. پر بہت شکریہ, انشاءاللہ خدا نمتال ہمیں اور آپ کو سعادت نصیب کریں. اور اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرب خدا نصیب ہو. آپ اپنے گاؤں میں سب کو یاد رکھیے, زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دعا دینے کی کوشش کریں. کچھ دینے کا پہلا مرحلہ دعا ہے. آپ کے پاس جو بچے ہیں ان کو دعائیں گے اپنی تنہائیوں میں, تو پھر دن میں آپ کو دینے کا حوصلہ بنے گا. اگر آپ دعا نہیں دے پائے پھر آپ نہیں دے پائیں گے دعائیں دیں. اور ان بچوں سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں. یہ معصوم اگر دعا کرنے پر آ گئے اور انہوں نے سچے دل سے آپ کے لیے دعا کر ڈالی, نہیں مانو آپ کہاں پہنچ جائیں گے آپ. تو آپ خود بھی ان کو دعا دیں اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے لیں, انشاءاللہ ماہ مبارک واقع مبارک بنے گا. امام کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد والے محمد پر.
چلیں چلیں چلیں.